بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر قَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया। और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामिन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। सामिन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्ज और मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sehertv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिरदो पे समात फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। फिर आप प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान समात फरमाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत पेश किया जाएगा, जिसके बाद प्रोग्राम मुकद्दस दफ़ा आप समात फरमाएंगे और इस्लाम की मार्फत हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए आप समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं, तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हुसैन तखवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खास खास खबरों का खुलासा। पाकिस्तान में हुकूमत और कलदम TLP के दरमियान माहिदे के बावजूद TLP के कारकुनों का धरना जारी है। ईरान की आला कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी ने कहा है कि जो बाइडन अमेरिका के बेख्तियार और लाचार सदर हैं, जो किसी भी फैसले की जमानत नहीं दे सकते। बैतुलमक़दस के इलाके शेख जर्राह पर सहूनियों के अजाइम पर फलस्तीनी गिरोहों का सख्त इंतबाह सामने आया है। और अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत पाकिस्तान के साथ माहदे और कारकुनों की रहाई का सिलसिला शुरू हो जाने के बावजूद कलदम TLP का धरना बदस्तूर जारी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कलदम TLP के कारकुन माहदे को 6 रोज गुजर जाने के बावजूद वजीराबाद पार्क में बदस्तूर मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कलदम तंजीम के कारकुनों ने अगरचे GT रोड खाली कर दी है, ताहम दरियाए चुनाब पर गुजरात और गुजरांवाला को मिलाने वाला पुल बदस्तूर बंद है। वजीराबाद के खेतों से एक लाश भी बरामद हुई है, जिसके बारे में हुक्काम का कहना है कि ये उस पुलिस एहलकार की है जो कलदम तंजीम के धरने के मकाम पर ड्यूटी अंजाम दे रहा था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों कलदम TLP के हज़ारों कारकुनों की जानिब से मुल्क की मसरूफ़ शाहराहों को एहतजाज और धरना देकर बंद कर दिया गया था, जिसके बाद हुकूमत इस तंजीम के साथ समझौते पर मजबूर हो गई थी। मुजाहरों के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में 7 पुलिस एहलकार जांबहक और दर्जनों दूसरे लोग जख्मी भी हुए। कहा जा रहा है कि माहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने कलदम TLP के सरबराह समेत 2000 कारकुनों को रिहा करने और उसे आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مسافر بس کے ایک حادثے میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ حادثہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر بس خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے منجیاڑی کے مقام پر کھائی میں جا گری۔ بدقسمت بس پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے راولا کوٹ سے کوٹلی جا رہی تھی اور اس میں عورتوں اور بچوں سمیت 30 مسافر سوار تھے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق مقامی حکام نے 23 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے جبکہ 9 زخمی مسافروں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کی وجوہات کے بارے میں پولیس نے کچھ نہیں بتایا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں کرونا ویکسین کے سلسلے کو مزید وسعت دینے پر زور دیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 کے اجلاس سے وطن واپسی کے بعد آج ان ضلع افسروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی جہاں COVID-19 کے ٹیکے کم لگائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے ویکسینیشن کے عمل میں آئی کچھ کمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر 1 ارب ٹیکے کا نشانہ چھونے کے بعد ہم تھوڑا بھی ڈھیلے پڑ گئے تو ایک بڑا بحران رونما ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیوں کو دور کر کے ہمیں دیہاتوں اور قصبوں پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مذہبی رہنماؤں کو بھی ٹیکے کی مہم سے جوڑنا ہوگا اور ویکسینیشن کے سلسلے میں ان کی سوچ کو ہمیں مقامی لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ وزیر اعظم اس ورچوئل میٹنگ میں منی پور، ناگالینڈ، اروناچل پردیش، مہاراشٹر، میگھالے اور دوسری ریاستوں کے کم کرونا ٹیکے کوریج والی 11 ریاستوں کے وزرائے اعلی سے بھی روبرو ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیکہ لگانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنے کی خاطر شروع کی جا رہی ہر گھر دستک تحریک کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دریاسنا حزب اختلاف کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی نے کرونا وائرس کی دوسری لہر کو لے کر مودی حکومت کو ہدف تنقید بنایا اور مرکزی حکومت پر الزام لگایا کہ اس کی مجرمانہ لاپرواہی کے سبب بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں۔ ایک اخبار میں شائع اپنے مضمون میں سونیا گاندھی نے وبائی بیماری کرونا وائرس سے نمٹنے میں مرکزی حکومت کے طرز عمل کو افسوسناک بتایا۔ انہوں نے کرونا ویکسینیشن کے 1 ارب ڈوز پورے ہونے پر جہاں سائنسدانوں، ڈاکٹروں اور حفظان صحت سے متعلق دوسرے افراد کی خدمات کی قدردانی کی، وہیں یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کے یوم پیدائش میں جب 1 دن میں 2 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگانے کا نشانہ پورا کیا جا سکتا ہے تو اور دنوں میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ ادھر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور اس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی نے بھی ٹویٹ کے ذریعے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو لے کر مرکزی حکومت پر کڑی نکتہ چینی کی اور کہا کہ تہواروں میں ملک کے عوام کو مہنگائی کی مار جھیلنی پڑ رہی ہے۔ راہل گاندھی نے لکھا ہے کہ مہنگائی آسمان پر ہے اور کاش مودی حکومت کے پاس ایک حساس دل ہوتا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے موجودہ امریکی صدر کو بے اختیار و لاچار صدر قرار دیا ہے جو کسی بھی طرح کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے بدھ کو اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی حکام کے حالیہ بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے زمانے اور آج کے وقت مذاکرات کی دعوت میں عبرتناک مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ علی شمخانی نے مزید کہا کہ جنگ کے زمانے میں صدام کے حملے جاری تھے اور آج پابندیاں جاری ہیں۔ اس وقت ایران کا ایک حصہ دشمن کے قبضے میں تھا اور آج ملت ایران کی معیشت و اقتصاد کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ اس وقت مجاہدین محاذ جنگ پر دفاع کر رہے تھے اور آج ایرانی سائنسدان قانونی ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور جارح قوتوں کے سدھرنے کی کوئی علامت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بے اختیار اور لاچار امریکی صدر ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہا کہ موجودہ حالات تبدیل نہ ہوئے تو مذاکرات کے نتائج پہلے سے ہی معلوم ہیں۔ علی شمخانی نے مزید کہا کہ جنگ کے دور میں اور آج میں فرق صرف یہ ہے کہ آج انقلاب کی برکت سے ایران کی پوری استقامت و طاقت و صلاحیت مقامی ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی بنیاد ملکی و داخلی وسائل و استعداد ہے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے اس بیان پر جس میں انہوں نے ایران کے سلسلے میں دوسرے آپشن اختیار کیے جانے کی بات کی ہے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف دھمکی کا ہرگز کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اور آئندہ بھی نہیں نکلے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے مزید کہا کہ اس سے پہلے بھی علاقے میں امریکہ کے جعلی آپشنز آزمائے جا چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں امریکہ کی ذلت آمیز ناکامیاں بھی سب دیکھ رہے ہیں اور اس رسوائی کو اب دوسروں کو ٹھیک کرنا پڑ رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو ایٹمی سمجھوتے کی موجودہ صورتحال سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ جامع ایٹمی سمجھوتا ایک ایسا معاہدہ ہے جو ایران اور گروپ 5+1 کے ممالک کے درمیان 2015 میں طے پایا ہے۔ اس سمجھوتے میں جرمنی سمیت سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین شامل ہیں۔ آئین کی نگران کونسل کے سربراہ نے 13 آبان یا 4 نومبر کو امریکہ کی جھوٹی ہیبت کی شکست کا دن قرار دیا ہے۔ آئین کی نگران کونسل کے سربراہ احمد جنتی نے تہران میں امریکی سفارت خانہ نما جاسوسی کے اڈے پر انقلابی طلبہ کے قبضے کی سالگرہ کے موقع پر کہا کہ اس دن امریکہ کی جھوٹی ہیبت کا بت پاش پاش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی جمہوریہ ایران کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ ایرانی نوجوانوں نے امریکی طاقت کو خاک میں ملا دیا اور تہران میں اس کے جاسوسی کے اڈے پر قبضہ کر لیا۔ آیت اللہ احمد جنتی نے ذرائع ابلاغ اور خاص طور سے قومی نشریاتی ادارے پر زور دیا کہ وہ انقلابی طلبہ کے اس اقدام کی عظمت کو عوام کے سامنے زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں۔ آئین کی نگران کونسل کے سربراہ نے کہا کہ اگرچہ بہت سے ممالک امریکی مفادات کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کرتے، لیکن ایرانی طلبہ نے امریکی جاسوسی کے اڈے کو تسخیر کر لیا اور وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے دمشق کے مضافاتی علاقے پر حملے کیے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بدھ کی صبح کئی میزائل سے زاکیہ کے علاقے کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں اس علاقے کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ سنیچر کو بھی صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے الدیماس اور دمشق کے دیگر مضافاتی علاقوں پر حملے کیے تھے۔ شام کے فضائی دفاعی سسٹم نے سنیچر کو ہونے والے صہیونی جنگی طیاروں کے حملوں کو ناکام اور تمام میزائلوں کو تباہ کر دیا تھا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیارے اکثر لبنان کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں سے شام کے مشرقی اور شمال مغربی علاقوں کو حملوں کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے کہا ہے کہ شیخ جرہ کے عوام بیت المقدس کو یہودی بنانے کی سازش کے مقابلے میں سب سے آگے اور مقدسات کے دفاع کے محاذ کا اگلا مورچہ ہیں۔ نیوز ایجنسی العہد کے مطابق جہاد اسلامی کے ترجمان طارق عز الدین نے بیت المقدس کے محلے شیخ جرہ کے مکینوں کی جانب سے اپنی زمینوں پر قبضے کے بدلے رقم کی وصولی سے متعلق اسرائیل کی دھوکے بازی کے مخالفت کو قابل ستائش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی فریب کارانہ پالیسی کے مقابلے میں شیخ جرہ کے مکینوں کا فیصلہ ان کی ملی اور دینی جذبے اور اس سرزمین سے ان کی قلبی وابستگی کا آئینہ دار ہے۔ جہاد اسلامی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بیت المقدس میں آباد ہمارے ہم وطن فلسطینی اس قوم کی دربدری اور سرکوبی کی صہیونی پالیسی کے مقابلے کی فرنٹ لائن ہیں، اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل چاہے جو بھی ستم ڈھالے، یہ قوم اپنے حق سے دستبردار ہونے والی نہیں ہے۔ جہاد اسلامی نے عرب اور اسلامی ملکوں سے اپیل کی کہ وہ اسلامی مقدسات کا دفاع کرنے والے بیت المقدس کے مکینوں کی حمایت میں زیادہ سے زیادہ آواز بلند کریں۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکومت کی ایک نام نہاد کورٹ نے 6 ماہ قبل حتمی فیصلہ جاری کرتے ہوئے شیخ جرہ میں آباد 4 فلسطینیوں کو اپنے گھر صہیونیوں کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس علاقے کے مکینوں نے مسلسل احتجاج اور دھرنا دے کر اس حکم کی مخالفت کی ہے، اور اس کے بدلے کسی بھی قسم کی مراد قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تل ابیب میں لوگوں نے صہیونی حکومت کی موجودہ کابینہ کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ صہیونی اخبار ید اوت ہارونوت نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے بجٹ کی منظوری کی آخری مہلت قریب آنے کے ساتھ ہی تل ابیب میں ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تل ابیب کے حبیما اسکوائر پر اکٹھے ہونے والے مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور نفتالی بینڈ کی کابینہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ حزب اللہ کی مرکزی کونسل کے رکن نے کہا ہے کہ لبنان سعودی عرب کی دھمکیوں اور دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کی مرکزی کونسل کے رکن حسن البغدادی نے بیروت اور ریاض کے درمیان پیدا ہونے والے بحران پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب اور صہیونی حکومت کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ماضی کے اقدامات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ حسن البغدادی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سعودی و صہیونی حکومت درس عبرت حاصل نہیں کرنا چاہتی کہا کہ ان غاصب حکومتوں کے سربراہوں کو جان لینا چاہیے کہ لبنان کسی دباؤ اور دھمکی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ یمن کے خلاف جارے سعودی اتحاد کی جنگ کی مذمت اور ریاض کے جارحانہ اقدامات روکنے کے مطالبے پر مبنی لبنان کے وزیر اطلاعات و نشریات جارے قردائی کے حالیہ بیان پر احتجاج کرتے ہوئے سعودی عرب نے بیروت سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے اور لبنانی سفیر کو ریاض سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ سعودی عرب کی خوشنودی کے لیے متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت نے بھی لبنان سے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں۔ یمنی فوج اور رضاکار فورس نے شہر معرب کی جانب مزید 10 کلومیٹر پیش قدمی کی ہے اور صوبے معرب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے صرف 2 شہروں کی آزادی باقی ہے۔ یمنی فوج اور رضاکار فورس کی اس پیش قدمی کے بعد منصور ہادی کی مفرور اور مستعفی حکومت سے وابستہ عناصر کے ساتھ ان کی جنگ جنوبی شہر معرب کے الفلاح علاقے میں مرکوز ہو گئی ہے۔ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس صوبے معرب کے ایک وسیع و عریض علاقے کو آزاد کرانے کے بعد اب اس شہر معرب کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحیٰ سری نے ربیع النصر نامی آپریشن کے دوسرے مرحلے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے معرب کو مکمل طور پر آزاد کرانے کے لیے انجام پانے والی اس کارروائی میں صرف 2 شہروں کو آزاد کرانا باقی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں گلاسگو اجلاس کے موقع پر ماحولیات کے حامی سینکڑوں افراد نے برطانیہ کے کئی شہروں میں مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین نے مانچسٹر، برمنگم اور لندن کے مصروف ترین شہروں پر دھرنا دے کر اسے بند کر دیا۔ ماحولیات کے حامی سینکڑوں مظاہرین مانچسٹر ایئرپورٹ جانے والی مرکزی شاہراہ پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے، جبکہ ایسے ہی دوسرے گروپ نے برمنگم کی مرکزی شاہراہ کو دھرنا دے کر بند کر دیا۔ مذکورہ دونوں شہروں میں ماحولیات کے حامیوں نے سپریم کورٹ کے حکام کے بعد پہلی بار مظاہرے کیے ہیں۔ برطانیہ کی سپریم کورٹ نے 2 ہفتے قبل ہائی ویز اتھارٹی کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے ملک بھر کی اہم شہروں پر مظاہروں اور دھرنوں کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، افغانستان میں گزشتہ روز ہونے والے بم دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں افغانستان میں پے در پے بم دھماکوں کے علل و اسباب کیا ہیں، یہی سوال جب ہم نے ٹیلی فون لائن کے ذریعے تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے کیا تو ان کا کہنا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان میں قندوز اور قندھار کے دہشت گردانہ واقعات کے بعد کابل میں سردار محمد خان فوجی ہسپتال کے سامنے جو دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، اور جس انداز سے خود کش حملہ آوروں نے وہاں پہ یہ کاروائی کی ہے، اس سے یقیناً ان خدشات کو تقویت مل رہی ہے کہ افغانستان اب بھی امن و سکون کے لحاظ سے، سیکیورٹی کے لحاظ سے، سلامتی کے لحاظ سے ایک خطرناک ملک ہے، اور دنیا بھر میں افغانستان کو جس انداز سے دہشت گردوں کے پنپنے کی جگہ قرار دیا گیا تھا یا مختلف دہشت گرد تنظیموں کی تشکیل پانے، تربیت پانے اور افغانستان کی سرزمین کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنے کے عنوان سے جو پروپیگنڈا تھا، جو تاثر تھا، وہ اس طرح کے واقعات سے وہ مزید پختہ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا امریکہ کی 20 سالہ موجودگی کا نتیجہ ہے۔ اگر امریکہ ان 20 سالوں میں ان دہشت گردوں پہ، ان دہشت گرد گروہوں پہ، ان دہشت گرد تنظیموں کو کنٹرول کرنے میں یا ختم کرنے میں ناکام ہوا ہے، اتنی بڑی فورس کے ساتھ، اتنے بڑے امکانات اور اتنے جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ، اگر اس نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کو کنٹرول نہ کیا، ان کا قلن کمن نہ کیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکہ یہ چاہ بھی نہیں رہا تھا کہ اس طرح ہو۔ وہ افغانستان کو اسی حالت میں رکھنے کا خواہش مند تھا، اس کی توجہات ہمسایہ ممالک کی طرف یا اپنے دشمنوں کی طرف تھی، اس کی ساری پلاننگ، اس کی ساری منصوبہ بندی اپنے مخالفین کے خلاف تھی۔ وہ افغانستان کا نہ مخلص تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اس لیے افغانستان کی موجودہ صورتحال بد سے بدتر ہوگی، یا وہاں پہ دہشت گردی مزید پنپے گی، یا قندوز، قندھار اور کابل جیسے واقعات کی تکرار ہوگی۔ تو اس میں بنیادی کردار تو بہرحال امریکہ کا ہے، اسی کا کیا دھرا ہے، اس کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس میں بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ اب جب طالبان نے کنٹرول سنبھال لی ہے، اور اس کا دعویٰ بھی ہے کہ داعش کو اتنا مضبوط گروپ نہیں ہے، وہ جب چاہیں گے اس کو کنٹرول کر لیں گے، تو ایسی صورتحال میں اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو طالبان کی، جسے کہتے ہیں کہ حکومتی رٹ، بھی اس وقت زیر سوال ہے کہ کیا ان کی حکومتی رٹ نہیں ہے، کیا ان کے پاس سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہیں، کیا ان کا انٹیلیجنس نیٹورک ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کاروائیوں کو روکنے میں ناکام رہیں۔ تو اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ طالبان بجائے یہ کہ باقی امور پہ توجہ دیں، ان کی پہلی توجہ ملک کے اندر امن و سکون اور سیکیورٹی کی بحالی ہے۔ اگر امن و سکون بحال نہیں ہوگا تو نہ ہمسایہ ممالک خوش ہوں گے، نہ افغان عوام خوش ہوں گے، نہ افغان سسٹم قوی ہوگا، اور نہ ہی افغانستان کے وہ، بلکہ طالبان کے وہ حامی کے جو دنیا کی کہیں پہ بھی جگہ پہ موجود ہیں، وہ طالبان کے لیے مزید تقویت کا باعث بنیں گے، بلکہ ان کے لیے بھی ایک پریشانی کی بات ہے کہ وہ طالبان کی حمایت کر رہے ہیں لیکن طالبان ملک کی باگ ڈور سنبھالنے کے باوجود، سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے کے باوجود سیکیورٹی کے حالات کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے. دوسری ناکامیاں اپنی جگہ پہ ہیں، اس کی بھی وجوہات ہیں، اس میں بھی طالبان حکومت کو یا طالبان گروہ کو اس کے لیے بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو پہلی اور بنیادی ضرورت ہے وہ سیکیورٹی ہے. اگر سیکیورٹی نہیں ہوگی تو نہ کوئی بیرونی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، نہ داخلی استحکام آ سکتا ہے، نہ کوئی نیا سسٹم اسٹیبلش ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے تو طالبان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا چونکہ حکومت ان کے ہاتھ میں. البتہ یہاں پہ ایک تجزیہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ بعض دفعہ بعض طالبان دھڑوں کی طرف سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر طالبان کو سفارتی اور سرکاری سطح پہ تسلیم نہ کیا گیا تو افغانستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوگا. یعنی گویا وہ داعش اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وہ اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کرنے کی خواہش مند ہیں. تو یہ تاثر بھی بعض دفعہ جاتا ہے کہ طالبان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اس مسئلے میں سستی اور کوتاہی سے کام لے رہے ہیں یا جان بوجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جتنے زیادہ ہوں گے تو عالمی برادری کے اندر، عالمی اداروں کے اندر، ہمسایہ ممالک کے اندر یہ خدشات اور یہ تشویش بڑھے گی کہ ہمیں فوری طور پہ طالبان کو اور ان کی حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹ کریں گے تو اور دہشت گردی بڑھے گی. تو یہ ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے جو طالبان کے بیانات کی صورت میں سامنے آتا ہے. ایک اور بات جس کی طرف جو ہے وہ توجہ ضروری ہے کہ جو امریکہ کے افغانستان امور کے بارے میں خصوصی نمائندے ہیں زلمے خلیزاد، اس نے کل ڈوچے ویلے میڈیا سے گفتگو میں جو بات کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. انہوں نے کہا کہ اگر طالبان نے القاعدہ اور دہشت گردوں کے خلاف منظم اور سنجیدہ کارروائی نہ کی تو امریکہ اپنے دفاع میں دوبارہ افغانستان پہ حملہ آور ہو سکتا ہے. تو یہ جو اس طرح کے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، اس طرح کی جو علامات ہیں، یہ بھی خطرے کی علامت ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ بظاہر چلا گیا ہے لیکن اس نے اپنی ان ایکٹیویٹیز کو کہ جو 20 سالوں تک اس ملک میں جاری رکھی ہوئی تھا وہ ان کو مسلسل اب بھی اسی انداز سے مانیٹر کر رہا ہے اور اسی انداز سے ان چیزوں کو آگے چلا رہا ہے. بظاہر طالبان ہے لیکن اس کے پیچھے وہی پالیسیاں چل رہی ہیں، وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جو امریکہ نے سیٹ کیا تھا. بہرحال افغانستان کو اس وقت امن و سلامتی کی ضرورت ہے. افغانستان کے اندر امن و سلامتی آئے گی تو ہمسایہ ممالک بھی اس کو تسلیم کرنے میں ان کے لیے آسانی ہوگی اور عالمی برادری بھی اس کو تسلیم کرنے میں شاید آمادہ ہو جائے. لیکن اگر طالبان نے اسی انداز سے سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا اور ان کے سیکیورٹی ادارے دہشت گردی پہ کنٹرول نہ پا سکے تو حالات بد سے بدتر بھی ہو سکتے ہیں.
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے افغانستان کے حوالے سے سیاسی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر میرے کملی کیسے دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے کو انسان بنایا میرے کملی والے نے انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے روشنیاں ہی روشنیاں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے
یادوں کے جھروں کے جی ہاں سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 12 آبان 27 ربیع الاول اور 3 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے ستائیس ربیع الاول سن 682 ہجری قمری کو اندلسی ریاضی داں اور منجم محی الدین کا انتقال ہوا انہوں نے اپنی جائے پیدائش اندلس میں جو آج اسپین کا حصہ ہے فقہ کی تعلیم حاصل کی لیکن چونکہ ان کو ریاضی اور نجوم میں زیادہ دلچسپی تھی لہذا ان علوم کا مطالعہ کیا اور ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل کیں محی الدین نے شمال مغربی ایران میں واقع مراغہ کی رصد گاہ میں ایک عرصے تک خواجہ نصیر الدین توسی کے معاون کی حیثیت سے کام کیا اور اس عرصے میں انہوں نے بہت اہم تجربات کیے تین نومبر سن 1901 عیسوی کو فرانسیسی ادیب اینڈرے مالرو پیرس میں پیدا ہوئے ان کی پہلی کتاب فاتحین سن 1928 میں منظر عام پر آئی ان کی دیگر تصانیف میں وضع بشر کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ اینڈرے مالرو کا سن 1976 میں انتقال ہوا۔ تین نومبر سن 1949 کو اردو کے نامور شاعر میرا جی کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا۔ انہوں نے کم عمری سے ہی نظمیں کہنے کا آغاز کیا۔ لاہور میں رہائش پذیر ہونے کے دوران میرا سین نامی ایک بنگالی لڑکی ان کی زندگی میں داخل ہوئی، جس کے عشق میں انہوں نے اپنا نام بھی میرا جی رکھ لیا۔ سن 1937 میں وہ ادبی دنیا رسالہ کے نائب مدیر بنے۔ 1941 میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت اختیار کی۔ چند سال دہلی میں گزارنے کے بعد وہ بمبئی چلے گئے۔ میرا جی ایک ایسے شاعر تھے جنہیں اردو ادب میں باغی شاعر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے نون میم راشد کی طرح اردو نظم کی روایت سے مکمل بغاوت کی اور اپنی منظومات کو موضوع اور تکنیک دونوں لحاظ سے بالکل نئے رنگ میں پیش کیا۔ انہوں نے اردو تنقید کی بھی بڑی خدمت کی اور فرانسیسی ادب اور ادبی تحریکوں سے اردو داں طبقے کو روشناس کرایا، نیز شاعری میں نئے نئے امکانات کی نشاندہی کی۔ بارہ آبان سن 1334 ہجری شمسی کو ادیب اور یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر احمد بہمن یار کرمانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1262 ہجری شمسی میں کرمان شہر کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر میں ہی اپنے والدین کے پاس فارسی اور عربی ادب، فقہ، اصول، فلسفے اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر احمد بہمن یار کرمانی نے تہران یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد عربی کی تدریس کا آغاز کیا اور کتابوں کی تالیف اور ترجمے کے کام میں مصروف ہو گئے۔ وہ فارسی عملے میں صاحب نظر تھے اور فارسی عملے میں رائج بہت سے صحیح طریقے انہی کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ ڈاکٹر بہمن یار کرمانی نے آئینی تحریک کے آغاز میں سیاسی جد و جہد میں حصہ لیا اور سن 1289 ہجری شمسی میں اپنے قومی نظریات کی ترویج کے لیے روزنامہ دہقان جاری کیا، لیکن ان کا یہی اقدام گرفتاری اور شیراز جلاوطنی کا سبب بنا۔ تین نومبر سن 1956 عیسوی کو مصر پر صہیونی حکومت کے حملے کے دوران صہیونی فوجیوں نے غزہ میں واقع شہر خان یونس میں عام شہریوں کا قتل عام کیا۔ صہیونی فوجیوں نے خان یونس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مصر کے 25 فوجیوں کو پھانسی دے دی۔ اس کے بعد صہیونی فوجیوں نے خان یونس شہر کے اسپتال پر حملہ کر کے سبھی مریضوں، ڈاکٹروں، نرسوں اور طبی عملے کے افراد کا قتل عام کیا۔ اس وحشیانہ کارروائی کے بعد صہیونی فوجیوں نے اپنی درندگی جاری رکھتے ہوئے خان یونس شہر کی اس پناہ گاہ کو بم کے دھماکوں سے اڑا دیا جس میں دسیوں خواتین، بچے اور سن رسیدہ فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس قتل عام میں 250 افراد شہید ہوئے۔ 12 آبان سن 1369 ہجری شمسی کو شہید رجائی حکومت کے وزیر پیٹرولیم شہید محمد جواد تندگویان اور ان کے کچھ دوسرے ساتھیوں کو عراقی باسی حکومت نے اغوا کر لیا۔ شہید تندگویان تہران میں پیدا ہوئے اور ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آبادان کے پیٹرولیم کالج سے پیٹرولیم انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ شہید تندگویان نے یونیورسٹی میں طالب علمی کے زمانے سے شاہ کی حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تھا۔ ان کو سن 1352 ہجری شمسی میں ساواک نے گرفتار کر لیا اور قید کے دوران سخت ایزائیں دی گئیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ان کو جنوبی ایران کے تیل کی پیداوار والے علاقوں کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی اور اس کے بعد شہید رجائی کی حکومت میں وزیر پیٹرولیم منتخب ہوئے۔ انجینئر جواد تندگویان 12 آبان سن 1369 ہجری شمسی کو جب جنوبی ایران کے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے تو ان کو اور ان کے کچھ ساتھیوں کو عراق کے باسی فوجیوں نے گرفتار کر لیا۔ بالآخر انجینئر تندگویان نے عراق کی باسی حکومت کی جیل میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کے جنازے کو 11 سال کے بعد ایران منتقل کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران،
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔ سامعین، پروگرام میں پہلے افغانستان اور پاکستان میں گزشتہ ہفتے رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ طالبان کی طرف سے تہران میں منعقدہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کا خیر مقدم، قطر میں طالبان حکومت کے وزارت خارجہ کے سرپرست سے امریکی نمائندے کی ملاقات، افغانستان کے حالات کے بارے میں غزہ کے عالمی ادارے کا انتباہ، قطر میں چینی وزیر خارجہ کی طالبان کے ایک اعلی عہدیدار سے ملاقات، طالبان کی طرف سے اپنے بارے میں عالمی برادری سے نظر ثانی کی اپیل، پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب، پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے نئے سربراہ کی تقرری، امریکہ سے افغانستان کے اثاثے بحال کرنے کی عمران خان کی اپیل، افغانستان میں منظم فوج کی تشکیل کا طالبان کا وعدہ، اور طالبان کے وفد کا دورہ روس۔ سامعین، اب بعض اہم خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بینکوں میں موجود افغانستان کے مالی اثاثے واپس کرے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے سعودی عرب میں ماحولیات کے بارے میں منعقدہ کانفرنس کے موقع پر ماحولیات کے امور میں امریکی حکومت کے خصوصی نمائندے جان کیری سے ملاقات کے دوران افغان عوام کی رفاہ کے لیے مالی اثاثوں کو بحال کرنے اور مثبت تعاون پر زور دیا۔ عمران خان نے کہا کہ علاقہ اور پاکستان ایک مستحکم افغانستان چاہتا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے افغانستان کی اقتصادی تباہی کو روکنے، انسانی بحران کی روک تھام اور امن و سلامتی کی بقا کی کوششوں کی بھی عالمی برادری سے اپیل کی۔ واضح رہے کہ امریکہ نے اپنے بینکوں میں سونے کے ذخائر سمیت افغانستان کے مالی اثاثوں کو منجمد کر رکھا ہے، جس سے افغان عوام کی تجارتی اور اقتصادی سرگرمیاں بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ حکومت پاکستان نے افغانستان میں ایک طرح سے حکومت طالبان کی حمایت پر مبنی پالیسی اختیار کی ہے، اور پہلے قدم کے طور پر وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرانے کے لیے عالمی برادری، خاص طور سے مغرب کی بڑی طاقتوں کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکہ سے افغانستان کے منجمد اساسوں کی بحالی کی درخواست اسی کردار کے تحت کی ہے جسے اسلام آباد پچھلے کئی مہینوں سے اور 15 اگست کو افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہونے کے بعد ادا کرتا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی ابھی حال ہی میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو جلد یا بدیر افغانستان میں طالبان گروہ کی حاکمیت قبول کرنی پڑے گی۔ پاکستان کے حکام افغانستان میں حکومت طالبان کو تسلیم کیے جانے کی ضرورت کی توجیہ کے لیے اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ طالبان گروہ افغان معاشرے میں ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اور اقتدار سنبھالنے کے بعد اس گروہ کو تسلیم کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیے جانے کو طالبان کے رویے سے مشروط کیا ہے، چونکہ اس وقت طالبان حکومت کو ملک چلانے کے لیے غیر ملکی بینکوں میں، خاص طور سے امریکی بینکوں میں موجود افغانستان کے مالی اثاثوں تک عدم رسائی کے مسئلے سے دوچار ہے، اس لیے پاکستان افغانستان کو اس بحران سے نکالنے میں تعاون کر رہا ہے۔ سامعین، طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ نے قطر میں افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ دفتر کے انچارج ایان مکاری سے گفتگو کی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ یہ ملاقات گزشتہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انجام پائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ملاقات میں تفصیلی بات چیت ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ طالبان کے ہاتھوں سقوط کابل سے پہلے امریکہ نے اپنا سفارت خانہ قطر میں منتقل کر دیا تھا، اور کابل میں امریکہ کے سابقہ سفارت خانے کے نائب سفیر مکاری کو قطر میں امریکہ کے نئے سفارت خانے کا انچارج بنایا ہے۔ طالبان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اس سے پہلے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شیرمن کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں کہا تھا کہ امریکہ کو افغانستان میں عدم استحکام اور افغان حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ امریکہ کے بعض حکام کے ساتھ ہونے والی امیر خان متقی کی ملاقاتیں طالبان حکومت کو تسلیم کیے جانے کے لیے امریکہ کو راضی کرنے کی کوششوں کے دائرے میں انجام پائی ہیں۔ سامعین، ایسا لگتا تھا کہ طالبان افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء اور کابل پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد امریکہ کے ساتھ تعاون کے بارے میں سوچیں گے، لیکن حالیہ ہفتوں میں عالمی برادری، خاص طور سے مغربی طاقتوں سے اپنی حکومت کو تسلیم کیے جانے کی طالبان کی اپیلوں کے علاوہ، طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے امریکہ کے بعض اعلی حکام سے بات چیت کی ہے۔ طالبان امریکہ سے مقابلے کے دور میں اس کو افغانستان پر غاصبانہ قبضہ کرنے والا ملک قرار دیتے تھے، لیکن اب غاصبانہ قبضہ ختم ہونے کے بعد امریکہ کے ساتھ تعاون کی بات سوچ رہے ہیں۔ طالبان کی سوچ میں اس تبدیلی سے رائے عامہ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہونا کافی حد تک فطری بات ہے۔ طالبان حکومت کے وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی سرحدوں کی حفاظت کے مقصد سے ایک منظم فوج کی تشکیل کے لیے کوشاں ہیں۔ محمد یعقوب مجاہد نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ وہ ایک آزاد قومی فوج تشکیل دے کر افغانستان کی فضائی حدود اور ارضی سالمیت کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان حکومت کے وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد نے ایک بار پھر دیگر ممالک کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے عدم استعمال پر زور دیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ جدید ترین ساز و سامان کے ساتھ ایک منظم فوج تشکیل دیں گے اور ملکی سرحدوں کی حفاظت ان کی پہلی ترجیح ہوگی۔ محمد یعقوب مجاہد نے کہا کہ ہم کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین کے خلاف جارحیت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ افغانستان کو درپیش چیلنج اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک منظم فوج کی تشکیل کی طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر دفاع کی بات، جو ایک طویل المیاد ہدف شمار ہوتی ہے، ہو سکتا ہے افغانستان میں حالیہ ہفتوں میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کا نتیجہ ہو، کیونکہ دہشت گرد گروہ داعش کی دھمکیوں میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ سامین، افغانستان کے قندوز اور قندار صوبوں میں مسلسل دو ہفتوں کے دوران شیعوں کی نماز جمعہ میں داعش کے دہشت گردانہ حملوں میں سینکڑوں نمازی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ داعش گروہ کی ان دہشت گردانہ اور جارحانہ کاروائیوں کے خلاف ملکی اور غیر ملکی شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ داعش کے ان دو دہشت گردانہ حملوں نے طالبان حکومت کو وسیع احتجاج اور شدید تنقید کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور افغانستان کی رائے عامہ کے نزدیک حکمرانی کے سلسلے میں طالبان کی پوزیشن کو کافی کمزور کر دیا۔ طالبان کے بعض حکام نے گزشتہ ہفتے داعش کو اپنے اور افغانستان کے لیے سنگین خطرہ قرار نہیں دیا تھا، لیکن افغانستان میں داعش کے حملوں کے نتیجے میں پیدا شدہ سیکیورٹی کے سنگین چیلنجوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ طالبان حکومت کے ذریعے مذکورہ دہشت گرد گروہ کی دھمکیوں کو اہمیت نہ دیے جانے کے سبب افغانستان کے بے گناہ لوگ، خاص طور سے افغان شیعہ، طالبان حکومت کی سنگین لاپرواہی کا شکار ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ امشہری کی سرخی، ایٹمی معاہدے کو پھاڑنے کے امریکی سیاستدان کے ٹویٹر پر ایران کے ترجمان وزارت خارجہ کا رد عمل، کیا دنیا نے ٹیڈ کروز کے اعتراف پر غور کیا۔ ایران ڈیلی کی سرخی ہے، کابل کے فوجی اسپتال پر حملہ، گولیوں اور دھماکوں سے متعدد افغان شہری جاں بحق، 50 سے زیادہ زخمی۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ، فیس بک چہرہ کے شناخت کے سسٹم کو بند کر کے معلومات مٹا رہا ہے، 1 ارب لوگوں کی تصویریں موجود ہیں۔ روزنامہ کیہان کی تفصیلی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے موت کے دستاویزات پر خود ہی دستخط کر دیے ہیں، بس وقت کا انتظار ہے۔ اسرائیل کا زوال ایک ایسے موضوع میں تبدیل ہو گیا کہ جس کا اعتراف سینی حکومت اور مغربی اعلی عہدیداروں نے بارہا کیا ہے۔ کچھ ہی عرصے قبل امریکی وزیر خارجہ کالن پاول کے ایک فوجی ساتھی نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ 20 سال میں اسرائیل نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس کے فوراً بعد سینی حکومت کے جاسوسی ادارے شاباک کے ایک سابق سینئر رک نے بھی اعتراف کیا کہ اسرائیل کا مستقبل تاریک ہے۔ صہیونی تجزیہ نگار روگیل آلور نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سینی حکومت نے اپنی موت کے دستاویزات پر دستخط کر دیے اور بس دفنانا باقی ہے۔ انہوں نے اس کی وجہ اس حکومت کا اپرتھائڈ ہونا بنیادوں پر قائم ہونا قرار دیا ہے۔ اس حکومت کا اپرتھائڈ بنیادوں پر قائم ہونا قرار دیا ہے۔ آلور نے کہا کہ دوسری وجہ نتنیاہو کے حامی ہیں، جو سابق وزیر اعظم کی بدعنوانی کے باوجود ان کی حمایت جاری رکھے ہوئے۔ انتہا پسند صہیونیوں کی جاہریت، ماحولیاتی لحاظ سے تباہی، صہیونیوں کے ثقافتی اختلافات بھی اس کی حتمی تباہی کی دیگر وجوہات ہیں، اور سب سے آخر میں مزاحمتی محاذ کے میزائلوں کو اس جعلی حکومت کی حتمی تباہی کا باعث قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، کالعدم ٹی ایل پی سربراہ سعد رضوی پر درج 98 مقدمات کی فہرست وفاق کو ارسال۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی پر درج 98 مقدمات کی فہرست وفاق کو بھجوا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کے معاملے پر محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو ابتدائی رپورٹ پیش کر دی۔ ذرائع محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق صوبے کے تمام اضلاع میں 16 MPO کے تحت نظر بند افراد کو رہا کر دیا گیا ہے۔ صوبہ محکمہ داخلہ نے وفاق کو سعد رضوی پر درج 98 مقدمات کی فہرست بھی بھجوا دی ہے، جبکہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کالعدم تنظیم کی شورا کے کئی ممبران پر انسدادی دہشت گردی کے مقدمات بھی درج ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے، ضمن انتخابات یو پی میں بی جے پی کی فضیحت، آسام میں راحت، بنگال میں دی گئی حقیقت۔ ریاستوں کے اسمبلی ضمن انتخابات کے نتائج میں بی جے پی کو گہرا دھچکا لگا ہے۔ ایک طرف بی جے پی نے ہماچل میں ایک لوک سبھا اور ایک اسمبلی سیٹ کھو دی، وہیں ٹی ایم سی نے مغربی بنگال میں کلین سویپ کر دیا۔ کل 29 اسمبلی سیٹوں کے ضمنی انتخابات میں سے بی جے پی نے 22 پر مقابلہ کیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ صرف 8 سیٹوں پر ہی جیت پائے گی۔ ہماچل کانگریس نے بی جے پی کو کلین سویپ دیا ہے۔ اس کے ساتھ راجستھان میں بھی انہوں نے بی جے پی کا گڑھ کہلائے جانے والی دھڑیا واڑ سیٹ پر اپنا جھنڈا لہرایا ہے۔ البتہ بی جے پی اتحاد کو چند علاقوں میں کامیابی ملی ہے۔ مہر نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، ہندوستان کو پابندیوں کی امریکی دھمکی، نعرہ بازی حقیقت۔ مغربی ایشیا میں اپنی خارجہ پالیسی کی شکست کا سامنا کرنے کے بعد امریکہ نے اب جنوبی ایشیا کا رخ کیا ہے۔ اس علاقے میں بھی امریکہ کی شکست کے آثار ابھی رونما ہو رہے ہیں۔ بائیڈن نے اپنے قدیم اتحادی نئی دہلی کو اس 400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کی صورت میں پابندیوں کی دھمکی دی ہے، جس کی مخالفت امریکہ کے اندرونی سطح پر بھی کی جا رہی ہے۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ بائیڈن حکومت میں ان دھمکیوں کا عملی جامہ پہنانے کی سکت نہیں پائی جاتی اور یہ اقدام افغانستان سے ذلیل ہو کر نکلنے کی پردہ پوشی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نئی دہلی نے اب تک مشرق اور مغرب کے درمیان ایک متوازن پالیسی اپنانے کی کوشش کی، لیکن اگر امریکہ کا دباؤ بڑھا تو نئی دہلی کا رخ بھی ماسکو کی جانب مڑ سکتا ہے۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی کی سرخی ہے کہ امریکہ میں وبائی مرض کے ساتھ ساتھ لیبر ہڑتال اور استعفے عروج پر۔ امریکی حکومت کی جانب سے جاری شدہ اعداد و شمار کے مطابق اپریل سے لے کر اگست تک 2 کروڑ برسر روزگار افراد نے اپنی نوکریوں سے استعفیٰ دے کر دی گریٹ ریزگنیشن تحریک کو جنم دے دیا ہے۔ ٹیکنالوجی اور طبی شعبے میں سب سے زیادہ استعفے دکھائی دیے ہیں۔ اس کے علاوہ 40 اداروں کے کارکنوں نے 1 اگست سے اب تک ہڑتال کر دیا، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں دگنی شرح ہے۔ فرانس 24 کے مطابق اکتوبر سے اب تک 1 لاکھ سے زیادہ امریکی کارکن ہڑتال پر ہیں۔ بہت سے مستعفی کارکنوں نے روزگار کے مواقع میں ناانصافی کو اس کی وجہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مسئلہ بہت ہی گہرا اور اقتصادی نظام کی بنیادی خرابیوں کی وجہ سے پیش آ رہا ہے۔ ایک مستعفی شخص کا کہنا ہے کہ مزدور اور دوسرے کارکن امریکہ کے معاشی اور اقتصادی نظام سے تنگ آ چکے ہیں، جو صرف ان کا استحصال کر رہا ہے۔ ایکسپریس نیوز کی سرخی ہے کہ شہباز شریف عوامی نہیں، سازشی آدمی ہے، فواد چودھری نے بات کہی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان جلسے میں شہباز شریف کو جس طرح کا رسپانس ملا ہے، انہیں اسی رات واپس آ جانا چاہیے تھا۔ شہباز شریف عوامی آدمی نہیں، سازشی آدمی ہیں۔ شہباز شریف عوامی آدمی نہیں، سازشی آدمی ہے، وہ عوامی مہم پر پتہ نہیں کیوں نکل گئے ہیں، امید ہے جلد واپس آ جائیں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ بلاول جب مہنگائی پر جلوس نکالیں تو چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے نکالیں، تاکہ انہیں پتا تو چلے کہ مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے۔ یو این آئی کی سرخی ہے، مودی بینٹ کی پہلی دو طرفہ میٹنگ، ہائی ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیراعظم نریندر مودی اور ان کے اسرائیلی ہم منصب نفتالی بینٹ نے منگل کو گلاسگو میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے جنرل کانفرنس COP26 کے موقع پر اپنی پہلی دو طرفہ میٹنگ کی، جس میں اعلی ٹیکنالوجی اور حکمت ترازی پر اتفاق اور مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئینہ صحافت ختم ہوا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں تک کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں، اور سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے ہمارا ہفتہ وار پروگرام مقدس دفعہ، جس کے بعد ایک اور ہفتہ وار پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین لیجئے، پہلے سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفعہ، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اصول دین کے ایک اہم رکن معاد یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، معاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے واپس لوٹنے کی جگہ، لیکن اصطلاح میں معاد یا قیامت کا مطلب قیامت میں جسم میں روح کی واپسی اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت یا معاد پر عقیدے کے مطابق تمام انسان قیامت میں زندہ ہوں گے، ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے۔ معاد یا قیامت انبیاء اور نورانی تعلیمات الہی کا ایک بنیادی موضوع رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی قیامت اصول دین میں شامل ہے اور اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بہت سی آیات قرآنی میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو قیامت سے پہلے ایک نظر موت کے مسئلے پر ڈالتے ہیں۔
اگرچہ زندگی اہم ترین عطیہ الہی ہے اور زندگی کا خاتمہ بے حد غمگین اور وحشتناک ہے، لیکن بہرحال ایک دن ہر انسان کو موت آنی ہے۔ قرآن کے مطابق ہر انسان کی موت ہونی ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ انسان کی عمر تیزی سے گزرتی ہے اور سرمایہ جوانی دیکھتے دیکھتے جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری حیات بخش سانسیں موت اور ہماری دنیائی زندگی کے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے۔ بہرحال تمام جانداروں میں صرف انسان ہی موت سے ڈرتا ہے اور تشویش میں رہتا ہے۔
جانور اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جو چیز جانوروں میں دکھائی دیتی ہے وہ خطرے سے جان بچانے کا غریزہ ہے۔ اگرچہ زندگی سے لگاؤ اور محبت تمام جانداروں میں پائی جانے والی ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن انسان اپنی زندگی سے محبت کے ساتھ ساتھ زندگی جاویدہ کی بھی آرزو رکھتا ہے، لہٰذا اپنی پوری طاقت سے موت کا مقابلہ کرتا ہے اور زندہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ زندگی جاوید کا خیال صرف انسان کی صفت ہے۔
موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور انسان ہمیشہ موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنی رہی ہے۔ موت کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا فطری رد عمل خوف و ہراس ہوتا ہے۔ موت انسان کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ موت کے بارے میں ابہام انسان کی تشویش اور وحشت کی ایک وجہ ہے۔ انسان کے لیے موت ایک مبہم اور انسلجھا مسئلہ ہے اور اس کو نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال موت کی یاد انسان سے اس کی خوشی اور آرام چھین لیتی ہے۔
سامعین، صدیوں سے مفکرین اور فلاسفہ انسان کے دل سے موت کا خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی موت کے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ سے دور رکھا ہے۔ دراصل موت ایک ایسا راز ہے کہ جب تک انسان خود اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا، تب تک اس کی سمجھ میں موت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ انسان جب بھی اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، موت کیوں اس شیریں زندگی اور ان خوشیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ اس سفر کی آخری منزل کہاں ہے۔ موت کے بعد کی دنیا اور اس کے بارے میں متعدد سوالوں نے صدیوں سے مفکرین کے دماغ کو الجھا رکھا ہے۔ مثلاً بیلجیم کے مصنف، شاعر اور فلسفی موریس میٹرلنک اعتراف کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہماری سوچ اپنی لاش کے انجام کو سمجھنے سے آگے نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم انسان کی حتمی منزل کے ادراک سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پر اور کائنات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری آخری منزل کون سی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جانو گے کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کہنا چاہیے کہ اس الجھن اور پریشانی کی واحد رائے حل معاد یا قیامت پر ایمان ہے، لہٰذا پوشیدہ دنیاؤں سے آگاہی کے لیے انسان کا قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ دین ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سے آشنائی کا بھی یہی بہترین ذریعہ ہے۔ دین پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کو دائمی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ادیان الہی کے مطابق انسان کی حقیقی سعادت ایک دوسری دنیا اور موت سے گزرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے تمام ادیان الہی کا ایک بنیادی ترین اصول قیامت پر ایمان ہے۔ پیغمبران الہی نے قیامت کی حقیقت کے سلسلے میں موت کی حقیقت کے بعض پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہے وہ صرف انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔
سامعین، آئیے اب موت کے قرآنی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ جاویدانگی اور بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے۔ زندگی کی حقیقت کی طرح موت کی حقیقت بھی اسرار ہستی میں شامل ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ صرف اس کے آثار ہیں۔ قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اس دنیا سے ایک دیگر دنیا کی طرف منتقلی کا نام ہے۔ خداوند کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آیت اور دیگر قرآنی آیات میں موت کا مفہوم سمجھانے کے لیے لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی واپس لینا اور کسی چیز کو پوری طرح سے تحویل میں لے لینا ہے۔ موت کے لیے اس لفظ کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کی حقیقت وجودی پوری اور مکمل واپس لے لی گئی ہے اور آخرت کی جگہ منتقل کر دی گئی ہے۔
سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے۔ انسان کا جسم کچھ مادیات کا پیکر ہے جو مادی قوانین کا تابع ہے، یعنی جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، اور اس کی زندگی وقت اور مقام کی تابع ہے۔ انسان کا جسم قدرتی چیزوں کا اثر لیتا ہے، مثلاً سردی، گرمی، بڑھاپا اور پجمردگی کا اثر، اور بالآخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہے، اور مادیات کے خواص کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ موت واقع ہونے سے انسان کی روح بدن سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اس کے بعد جسم آہستہ آہستہ نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز نابود نہیں ہوتی اور صحیح و سالم فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے، انسان کا مادی جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت وجودی ہے، جس کی تعبیر قرآن نے نفس اور روح کے نام سے کی ہے، اور موت کے بعد بھی اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔
ماہرین جسم اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی مثالوں میں جسم کو گاڑی اور روح کو ڈرائیور قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل تصور ہیں۔ بعض اوقات گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہوتا ہے، یعنی جسم زندہ اور فعال اور روح جسم کے ساتھ ہے، لہذا یہ بیداری کی حالت ہے۔ بعض اوقات گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن ڈرائیور اس سے اتر کر جا رہا ہے، یعنی بدن زندہ ہے اور روح اس سے تھوڑی دور چلی گئی ہے، یہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ سوتے وقت انسان کا بدن زندہ اور اس کے بہت سے اعضاء فعال رہتے ہیں۔ بعض اوقات گاڑی پرانی اور کھٹارا ہو چکی ہوتی ہے اور ڈرائیور بھی گاڑی چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس حالت کا مطلب ہے کہ انسان بیکار ہو گیا ہے اور روح بدن کو خیر بات کہہ چکی ہے اور اب موت کا وقت ہے۔ ان تین مثالوں سے مختلف حالتوں میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق اور پھر موت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض افراد اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر موت کو نابودی اور فنا کے مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت انسان کی نابودی اور زوال نہیں ہے بلکہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرنا کہ موت سے نابود ہو جاؤ گے، بلکہ موت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو۔
سامعین، انسان موت کے بعد اپنی حیات کے ایک دیگر مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور اس مرحلے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار موت سے پہلے کی زندگی میں نیک یا بد اعمال پر ہے۔ جس طرح دنیا میں جنین کی منتقلی انسان کی پیدائش اور نئی زندگی شمار ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف اس کی منتقلی اور ایک نئی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے، کہ جس جگہ ہم نے پروگرام مقدس دفاع کا اعلان کر دیا تھا، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ لیجیے اب آپ سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع، اور ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اس وقت کی نشریات سے خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم صدام کے خلاف ایران کے 8 سالہ مقدس دفاع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام نے سرحدی اختلافات کو بہانہ بنا کر ایران پر جارحیت کی تھی، اور الجزائر معاہدے کو پھاڑ کر باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب بہانے تھے، صدام کی جارحیت کا بنیادی ہدف یہ نہیں تھا، بلکہ اسے رائعامہ کو دھوکہ دینے کے لیے اعلان کیا گیا تھا۔ ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ صدام حسین کی جنگ کا مقصد صرف ایران کی تقسیم نہ تھی، وہ اس ہتھ کنڈے سے بڑے مقاصد حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد صدام اور اس کے دیگر اعلی حکام کے جو بیانات سامنے آئے، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صدام خطے میں رضا شاہ پہلوی کی جگہ لینا چاہتا تھا، گویا وہ رضا شاہ پہلوی کے کردار کو خطے میں ریپلیس کرنے کا خواہاں تھا۔ ایران کی اسلامی انقلاب اور رضا شاہ پہلوی کی حکومت کی سرنگونی سے پہلے رضا شاہ پہلوی علاقے میں امریکہ کا پولیس مین تصور کیا جاتا تھا۔ امریکہ ایران کے ذریعے خطے کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس وقت صدام اور اس کا عراق مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین کے ساتھ تھا، جبکہ شاہ اور اس کا ایران مغربی بلاک یعنی امریکہ کا علاقے میں کرتا تھرتا تھا۔ صدام کی جارحیت کے تقریباً 1 سال بعد صدام کے نائب صدر طہ یاسین نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس جنگ کا مقصد الجزائر کی قرارداد کو منسوخ کرنا یا ایران کے 100 کلومیٹر اور دریائے ارون پر قبضہ ہرگز نہیں، بلکہ اس جنگ کا اصلی مقصد ایران کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہے۔ عراق کے نائب صدر کا یہ موقف اندرونی اور بیرونی میڈیا میں اس زمانے میں بھی نمایاں طور پر شائع کیا گیا۔ معروف میگزین کرسچین سائنس مانیٹر نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ ویبلاگ کے حوالے سے لکھا تھا، صدام کے حملے کی ایک بڑی وجہ ایران کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہے۔ علاقے نیز عالمی طاقتیں جن میں مغرب اور مشرق دونوں طاقتیں شامل تھیں، ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے پر متفق تھیں۔ امریکی سربراہی میں مغربی بلاک، اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے عرب ممالک جن میں امریکہ اور سوویت یونین دونوں کے حامی ممالک شامل تھے، اس بات پر ہم آہنگ ہو گئے تھے کہ ایران کی اسلامی حکومت کو سرنگوں کر کے ایران کو اسلامی انقلاب کی پہلے والی پوزیشن میں واپس لایا جائے۔ وہ ہر ممکنہ طریقے سے اسلامی انقلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے بے چین تھے۔ یہ ممالک اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب، جس کی بنیادی تعلیمات اور جس کا بنیادی نعروں میں سامراج دشمنی شامل ہے، وہ امریکہ، سوویت یونین اور اس کے حوالیوں کے ہرگز مفاد میں نہیں۔ امریکہ نے اس ہدف تک رسائی کے لیے نہ صرف مغربی ممالک کو ایران کے خلاف متحد کیا بلکہ علاقے کی تمام قوتوں کو ایران کے اسلامی انقلاب کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کو داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر مشکلات سے دوچار کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ ایران کے اندر ایم کے او اور اس طرح کے دوسرے گروہوں کے توسط سے انقلابی شخصیات کا قتل، انقلابی اداروں کو تباہ کرنا، ایران کی مختلف سرحدوں پر آباد اقلیتوں کو مرکزی حکومت کے خلاف بھڑکانا وغیرہ اسی طرح کی سازشوں کا حصہ تھا۔ ایران کے اندر بائیں بازو کے گروہوں کو فعال کرنے اور انہیں آئندہ کا ایجنڈا دینے میں بھی امریکہ کا کردار سب سے نمایاں تھا۔ بائیں بازو کے گروہوں سے امریکہ کے نظریاتی اختلافات کے باوجود امریکہ نے ان گروہوں کو ایران کی اسلامی حکومت کے خلاف استعمال کیا۔ نفسیاتی جنگ، ثقافتی یلغار، سفارتی حملے، ایران کے سرمایہ اور اکاؤنٹس کو بیرون ملک منجمد کرنا، فوجی حملہ اور اقتصادی ناکابندی وغیرہ اسلامی انقلاب کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس حوالے سے طبس کے واقعے کی نشاندہی بھی نہایت ضروری ہے۔ ایران کے یونیورسٹی کے انقلابی طلبہ اور انقلابی شخصیات انقلاب کے بعد امریکی رویے اور پالیسیوں سے بری طرح نالاں تھے اور وہ تہران میں امریکی سفارتخانے کی سرگرمیوں کو جاسوسی سمجھتے تھے۔ امریکی سفارتخانہ انقلاب کے خلاف جاسوسی کے مرکز میں تبدیل ہو چکا تھا۔ امریکی سرگرمیوں کے رد عمل میں جب یونیورسٹی طلبہ نے امریکی سفارتخانے پر قبضہ کیا تو اس میں موجود دستاویزات سے ثابت ہو گیا کہ امریکہ کا سفارتخانہ اسلامی حکومت کے خاتمے میں کوشاں ہے۔ اس قبضے میں امریکہ کے سفارتکار بھی یونیورسٹی طلبہ کے قبضے میں آ گئے۔ امریکہ نے سفارتکاری کے روپ میں سرگرم عمل ان جاسوسوں کو چھڑانے کے لیے ایک فوجی آپریشن ترتیب دیا جس کے پہلے مرحلے کا آغاز طبس سے ہونا تھا۔ تاہم امریکہ کا طبس کے صحرا کا یہ آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد یہ امریکہ کے خلاف سب سے کاری ضرب تھی۔ وہ امریکی سفارتکار جو سفارتکاری کے روپ میں ایران کے اسلامی حکومت کو سرنگوں کرنے کے لیے سرگرم تھے، جب ایرانی طلبہ کے قبضے میں آئے تو امریکہ کا پورے کا پورا منصوبہ نقش بر آب ہو گیا۔ طبس کی عبرتناک شکست کے بعد امریکہ اور مغربی لابی نے ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا۔ نیو یارک ٹائم نے عراق کے ایران پر حملے سے 5 مہینے پہلے اپریل 1980 کی اشاعت میں ایران کے خلاف امریکہ کی مرحلہ و مرحلہ مخالفت اور جنگ کا تفصیل سے ذکر کیا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق طبس کی شکست کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف 3 حملوں کا جائزہ لیا۔ پہلے مرحلے میں امریکی کمانڈوز کو ان شہروں میں اتارنا جہاں امریکی جاسوس یا امریکہ کے بقول مغوی امریکی شہری موجود تھے۔ ایران کی اہم تنصیبات من جملہ آئل ریفائنریز اور تیل کے کنووں کو بارودی مواد سے اڑانا اور تیسرے مرحلے میں اہم مقامات کو ہوائی حملوں کا نشانہ بنانا تھا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق ایک اور حربہ سیاسی اور اقتصادی ناکابندی تھی جو عراق اور ایران کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کرنے میں مؤثر واقع ہو سکتی تھی۔ بعض مغربی پالیسی سازوں کا یہ نظریہ بھی تھا کہ ایران پر عراق کے حملے کے خطرے کی صورت میں ایران اپنی سامراج مخالف پالیسیوں کو چھوڑ دے گا اور انقلابی نظریات کو پس پشت ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ منصوبہ اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ اگر ایران ڈکٹیشن کو مان لے اور اپنی بنیادی پالیسیوں کو تبدیل کر دے تو جنگ کو ٹال دیا جائے، بصورت دیگر صدام کی صورت میں ایران پر جنگ مسلط کر دی جائے۔ اسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 25 جون 1980 کو نقاب کے نام سے ایک بغاوت شروع کی گئی۔ بنیادی طور پر اس بغاوت کا مرکز ایرانی فوج تھی اور شاہ کی باقیات کے ذریعے اس بغاوت کو حتمی نتیجے تک پہنچانا تھا۔ اس بار بھی خداوند عالم کی مدد و نصرت سے یہ بغاوت آغاز سے پہلے ہی ناکام بنا دی گئی اور طبس کے بعد امریکہ کو ایک بار پھر سخت ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد امریکی صدر نے نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ایران کے مخالف ممالک کو مضبوط کیا جائے اور جو ممالک ایران کے خلاف فوجی حملہ کر سکتے ہیں ان کو ہر لحاظ سے مسلح و مضبوط کیا جائے۔ اسی حوالے سے وائٹ ہاؤس کے مشیروں کے سربراہ برجنسکی نے صدام حسین سے خصوصی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صدام حسین کو ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے سبز جھنڈی دکھائی گئی۔ معروف میگزین فگارو اس حوالے سے اپنے تجزیے میں لکھتا ہے، ایران اور عراق کی جنگ کا فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا جب برجنسکی نے اردن کا دورہ کیا اور اردن اور عراق کی سرحد پر صدام حسین سے خصوصی ملاقات کی۔ امریکہ نے صدام کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ امریکہ صدام کے حملے، دریائے اروند پر قبضے اور اس تمام علاقے پر مشتمل عرب جمہوریہ یا عرب اسٹیٹ بنانے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اس ملاقات میں جمی کارٹر کی طرف سے صدام حسین کو یہ پیغام دیا گیا کہ 5 بوئنگ جیٹ فوری صدام کو فروخت کیے جائیں گے اور جنگ سے چند روز پہلے جنرل الیکٹرک انجن فروخت کرنے کی پابندی جو صدام اور عراق پر عائد تھی اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے صدام پر نوازشات اس لیے اہم ہیں کیونکہ عراق اس وقت مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین کے ساتھ تھا اور اس کو مشرقی بلاک کی مکمل حمایت حاصل تھی، یعنی صدام امریکہ سے جو بھی معاہدہ کرتا سوویت یونین بھی اس پر راضی تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ مشرقی اور مغربی بلاک یعنی امریکہ اور سوویت یونین عزلی رقابت کے باوجود کسی ایک ملک کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے۔ امریکہ ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے اپنے دشمن سوویت یونین سے ہر طرح کا تعاون کرنے پر تیار ہو گیا۔ عراق اس وقت واحد ایسا ملک تھا جو ایران کے خلاف میدان جنگ میں آنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سمجھ اس کے بعد کیا ہوا، اس کی تفصیلات ہم اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔